بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آپ سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے جناب کریم منصوری۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سمعین، آپ پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے، عالمی خبروں کے بعد سیاسی تجزیہ، سیاسی تجزیہ کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام بزم دوستاں۔ بزم دوستاں کے بعد روزانہ کا پروگرام یادوں کے جڑوں کے نشر ہوگا، اور آخر میں آپ حسب معمول آج کے دن کی مخصوص دعا سماعت فرمائیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں خبروں کی سرخیاں۔ برکس سربراہی اجلاس کے موقع پر ایران اور جنوبی افریقہ کے وزرائے خارجہ نے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو کی۔ حج و زیارت کے امور میں نمائندہ ولی فقیہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر ایرانی زائرین کو پیش کی جانے والی خدمات کو تعمیری قرار دیا۔ انقلاب اسلامی ایران کے عظیم بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 34ویں برسی کی مناسبت سے راولپنڈی میں ایران کے ثقافتی مرکز کے زیر اہتمام عصر حاضر میں امام خمینی کے افکار و اعمال کے اثرات کے موضوع پر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ایک پاکستانی تھنک ٹینک کے مطابق افغانستان میں طالبان کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان کے اندر دہشت گردانہ حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ترکیہ کے الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے نتائج کی توثیق کرتے ہوئے رجب طیب اردوغان کی کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ اور پریس ذرائع نے مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے طول کرم کیمپ میں سیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ کی دعوت اور برکس گروپ کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے مقصد سے بدھ کی شام کو کیپ ٹاؤن کے لیے تہران سے روانہ ہوئے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کیپ ٹاؤن میں جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس ملاقات میں کہا کہ شنگھائی اور برکس نئے عالمی نظام میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تکنیکی اور انجینئرنگ کے شعبوں میں ایرانی کمپنیوں کی اعلیٰ صلاحیتوں کا بھی ذکر کیا اور دو طرفہ اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایران کی مکمل آمادگی کا اعلان کیا۔ اس ملاقات میں امیر عبداللہیان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پڑوسی ممالک کی مدد کرنے میں اسلامی جمہوری ایران کے کامیاب تجربات کی طرف اشارہ کیا اور فلسطینی قوم کے لیے جنوبی افریقہ کی حمایت کو بھی سراہا۔ جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ نے بھی اس ملاقات میں کہا کہ برکس کے رکن ممالک کے وزیر خارجہ نئے ممالک کی رکنیت سازی کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کریں گے اور اس کا نتیجہ آئندہ برکس سربراہی اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ نالدیپ پنڈور نے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کی مضبوطی کا بھی خیر مقدم کیا اور افریقہ کے جنوبی حصے میں ہونے والی کچھ پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے دہشت گردی کو اس خطے کو درپیش سب سے اہم خطرات میں سے ایک قرار دیا۔ برکس وزرائے خارجہ کا اجلاس 1 جون سے جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں منعقد ہوگا۔ برکس گروپ میں دنیا کے ابھرتے ہوئے اقتصادی ممالک یعنی برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ شامل ہیں، جن کی آبادی کے لحاظ سے دنیا کی نصف آبادی ہے۔ وہ دنیا کے 30% رقبے پر محیط ہیں اور دنیا میں کی جانے والی سرمایہ کاری کا 1/4 حصہ ان ممالک میں لگایا گیا ہے۔ حج و زیارت کے امور میں نمائندہ ولی فقیہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر ایرانی زائرین کو پیش کی جانے والی خدمات کو تعمیری قرار دیتے ہوئے ان کی قدردانی کی۔ حج و زیارت کے امور میں نمائندہ ولی فقیہ حجت الاسلام والمسلمین سید عبد الفتح نواب نے بدھ کی رات مدینہ ایئرپورٹ پہنچ کر مناسک حج کی انجام دہی کے لیے ایرانی زائرین کی خدمات سے متعلق ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعاون کو تعمیری قرار دیا۔ انہوں نے ایرانی زائرین کو پیش کی جانے والی خدمات کو قابل قبول قرار دیا اور کہا کہ سعودی عرب میں فریض حج کی ادائیگی کے دوران خیریت سے رہیں اور فریض الہی انجام دے کر اپنے وطن واپس لوٹیں۔ یہ ایسی خواہشات اور مطالبات ہیں جو شہر مدینہ کے اعلیٰ حکام تک منتقل کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان مطالبات کو ایران کے سیاسی نمائندے کی جانب سے منتقل کیا گیا اور ان مطالبات پر جتنی زیادہ توجہ دی جائے گی اتنی زیادہ رضامندی اور نتیجے میں میل محبت میں اضافہ ہوگا۔ واضح رہے ایران کی حج و زیارت کی تنظیم کے سربراہ اور ایرانی زائرین کے سرپرست زائرین کی خدمات کے عمل کی نگرانی کے لیے بدھ کی رات سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ پہنچے، جہاں ان کا اس شہر کے اعلیٰ حکام نے خیر مقدم کیا۔ انقلاب اسلامی ایران کے عظیم بانی کی 34ویں برسی کی مناسبت سے راولپنڈی میں ایران کے ثقافتی مرکز کے زیر اہتمام عصر حاضر میں امام خمینی کے افکار و نظریات کے اثرات کے موضوع پر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ 4 جون 2023 اسلامی جمہوری ایران کے عظیم رہبر اور انقلاب اسلامی کے بانی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی برسی کا دن ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق اس کانفرنس سے پاکستان میں ڈپٹی سفیر نبی شیرازی اور ایران کے ثقافتی مرکز کے ڈائریکٹر فرامرز رحمان زاد اور جماعت اہل حرم کے سربراہ مفتی گلزار احمد نعیمی سمیت دیگر سیاسی اور مذہبی شخصیات نے خطاب کیا۔ مقررین نے امام خمینی کی عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی عظیم خدمات کو عالم اسلام کے لیے منارہ نور قرار دیا۔ پاکستان میں ایران کے نائب سفیر نے اسلامی جمہوری ایران کے بانی امام خمینی کی ممتاز شخصیت کو ایک اعلیٰ اسلامی مفکر کی حیثیت سے دنیا کے حریت پسندوں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا۔ نبی شیرازی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امام خمینی کی بابرکت زندگی اور ان کے عظیم کارنامے آج بھی زندہ و پائندہ ہیں۔ اس کانفرنس میں موجود بعض ممتاز پاکستانی شخصیات نے اپنے خطابات میں کہا کہ امام خمینی نے خدا پر ایمان اور اخلاص کے ساتھ عالمی استکبار کے تمام خطرات اور سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آزادی کے متلاشیوں اور دنیا کے انصاف پسندوں کے دلوں کو مسخر کر دیا۔ مقررین نے امام خمینی کو دنیا کی ایک لافانی شخصیت قرار دیا اور تاکید کی کہ امام رحمت اللہ علیہ میں یہ خوبی تھی کہ وہ امریکہ سمیت دنیا کی استکباری طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پوری قاطعیت کے ساتھ کہا کہ امریکہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ایک پاکستانی تھنک ٹینک کے مطابق افغانستان میں طالبان کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان کے اندر دہشت گردانہ حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے روزنامہ ڈان آن لائن کے مطابق پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز نے اپنی تازہ رپورٹ میں بتایا کہ افغانستان میں طالبان کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان کے اندر دہشت گردانہ حملوں اور ہلاکتوں میں وحشتناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت کے گزشتہ 21 مہینے میں اس سے پہلے کی اسی مدت کے مقابلے میں پاکستان کے اندر دہشت گردانہ حملوں میں 73% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس مدت کے دوران پاکستان کے اندر دہشت گردانہ حملوں میں ہونے والی ہلاکتوں میں 138% اضافہ ہوا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ حکومت کو عدلیہ سے متعلق قانون سازی میں عدالت عظمیٰ سے مشاورت کرنا چاہیے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کے مطابق پاکستان کی سپریم کورٹ کی 8 رکنی بینچ نے جمعرات کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے خلاف اپیلوں کی سماعت کی۔ یاد رہے مذکورہ بل کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کے لیے پاکستان کی سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس بل کا مقصد چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم کرنا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ترکیہ کے الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے نتائج کی توثیق کرتے ہوئے رجب طیب اردوغان کی کامیابی کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ انہوں نے 52.18% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ترکیہ کے الیکشن کمیشن نے اس ملک کے صدارتی انتخابات کے سرکاری نتائج کا اعلان اور رجب طیب اردوغان کو کامیاب قرار دیا ہے۔ ترکیہ کے الیکشن کمیشن کے اعلان کے مطابق رجب طیب اردوغان نے مجموعی طور پر 2,78,34,589 ووٹ حاصل کیے، جن کا تناسب 52.18% بنتا ہے۔ ترکیہ کے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ اس طرح رجب طیب اردوغان ایک بار پھر ترکیہ کے صدر کی حیثیت سے منتخب ہو گئے ہیں۔ اس اعلان کے مطابق رجب طیب اردوغان کے حریف کمال کلیچدار اوغلو نے 2,55,04,724 ووٹ حاصل کیے، جن کا تناسب 47.82% بنتا ہے۔ سعودی عرب کے فرمان روا نے ملک کے وزیر اطلاعات و نشریات کو میڈیا کے شعبے میں ترکیہ کے ساتھ تعاون کا جائزہ لینے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ سعودی عرب کے فرمان روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی عرب کے وزیر اطلاعات سلمان الدوسری کو حکم دیا کہ وہ سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان میڈیا کے شعبے میں تعاون کی یادداشت کے مسودے کا جائزہ لیں۔ عراق کی انسداد دہشت گردی کے ادارے کے سربراہ نے انبار اور حمرین صوبوں میں انجام پائی 2 کارروائیوں میں 27 دہشت گردوں کی ہلاکت کا اعلان کیا ہے۔ عراق کی انسداد دہشت گردی سروس کے سربراہ عبدالوہاب السعدی نے گزشتہ مارچ میں ملک کے مغرب میں صوبہ الانبار میں ملکی فوج کے آپریشن میں داعش کے 22 جنگجوؤں کی ہلاکت کا بھی اعلان کیا تھا، جن میں کئی سرکردہ رہنما بھی شامل تھے۔ عراقی فوج نے مارچ کے اوائل میں مغربی عراق کے انبار میں بھی ایک فوجی آپریشن میں داعش دہشت گرد گروہ کے 3 رہنماؤں سمیت 17 ارکان کو ہلاک کیا تھا۔ سعودی جدہ مذاکرات میں سوڈانی فوج کی شرکت کی معطلی کے بعد خرطوم میں جھڑپوں میں شدت آ گئی ہے۔ سوڈانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے فریقین کے درمیان طے پانے والے معاہدوں پر عمل نہ کرنے اور جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزیوں کی وجہ سے جدہ مذاکرات میں اپنی شرکت معطل کر دی ہے۔ ارنا کے مطابق سوڈانی فوج اور ریپڈ ریئیکشن فورسز کے درمیان خرطوم کے مختلف علاقوں میں جمعرات کو بھی جھڑپیں جاری رہیں۔ فریقین نے ان تنازعات میں مختلف طرح کے ہتھیار استعمال کیے۔ اس رپورٹ کے مطابق خرطوم کے مرکز میں بھی ایک دھماکے کی آواز سنی گئی اور اس شہر کے آسمان پر جنگی طیارے بھی دیکھے گئے۔ پریس ذرائع نے مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے تلکرم کیمپ میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان جھڑپ ہونے کی خبر دی ہے۔ المیادین ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق القدس بٹالین اور جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو نے جمعرات کی صبح غرب اردن کے علاقے تلکرم میں عین شمس کیمپ پر صہیونی فوجیوں کی جارحیت کا مقابلہ کیا اور جوابی کارروائی کے طور پر دھماکہ خیز مواد کا بھی استعمال کیا۔ قدس بٹالین اور جنین بریگیڈ نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی مجاہدین نے جمعرات کی صبح غرب اردن کے علاقے تلکرم میں عین شمس کیمپ پر صہیونی فوجیوں کی جارحیت کے مقابلے میں براہ راست دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ فلسطین کے مقامی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ جمعرات کی صبح غرب اردن کے علاقے تلکرم میں انبتا علاقے پر صہیونی فوجیوں کے حملے کے بعد صہیونی فوجیوں اور فلسطینی جوانوں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی اور فلسطینی جوانوں نے صہیونی فوجیوں کی پیش قدمی اور ان کی گاڑیوں کا راستہ روکنے کے لیے سڑکوں پر ٹائر جلائے۔ سیونی فوجیوں نے اسی طرح غرب اردن کے شمالی علاقے میں واقع نابلس میں المخفیہ علاقے پر حملہ کیا اور اس علاقے میں فلسطینیوں کی گھر گھر تلاشی لی اور ایک فلسطینی جوان کو اغوا کر لیا اور اسے تفتیش کے لیے اپنے مرکز منتقل کر دیا۔ غاصب سیونی فوجیوں نے رام اللہ اور البیرا کے مشرق میں المزرہ شرقیہ علاقے پر حملہ کیا اور وہاں ایک فلسطینی کے مکان کو نشانہ بنایا اور اس کے گھر کے اطراف میں کھدائی کر دی۔ دریا اسنا جہاد اسلامی فلسطین نے ایک بیان میں تاکید کیا ہے کہ فلسطینی عوام سیونی جارحیت سے مرعوب نہیں ہوں گے اور وہ اس جارحیت کا بھرپور مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اس بیان میں تاکید کی گئی ہے کہ سیونی جارحیت سے فلسطینیوں کا عزم مزید مضبوط و مستحکم ہوگا اور فلسطینی شہداء کا خون اپنا رنگ دکھاتا رہے گا، جس کا نتیجہ فلسطینیوں کے حق میں اچھا ہی نکلے گا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سیہونی عبری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن اور بیت المقدس میں فلسطینیوں کے انجام پانے والی کارروائیوں کے نتیجے میں سیہونی آبادکاروں میں غیر محفوظ ہونے کا احساس مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ غاصب سیہونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے فلسطینیوں کی بڑھتی ہوئی سیہونیت مخالف کارروائیوں پر تنقید کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ سال 2023 کے آغاز سے اب تک فلسطینی مجاہدین دسیوں سیہونیت مخالف کارروائیاں انجام دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جن میں 20 سیہونی ہلاک بھی ہوئے ہیں، جبکہ سیہونی حکومت فلسطینیوں کے جوابی میزائلوں سے شدید طور پر وحشت میں مبتلا ہے اور سیہونیوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ چینی فوج نے امریکی فوج کی فضائی اور بحری سرگرمیوں پر واشنگٹن کو خبردار کیا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی جاسوس طیارے کے سامنے چینی جیٹ طیارے کے خطرناک طریقے سے پرواز کرنے پر مبنی واشنگٹن کے دعوے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے چینی فوج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ 26 مئی کو امریکی جاسوس طیارہ جان بوجھ کر چین کے تربیتی زون میں داخل ہوا تھا، جس سے علاقے کا استحکام واضح طور پر متاثر ہوا۔ چین کے فوجی عہدیدار نے اس انتباہ میں امریکہ کو اپنے فوجی اقدامات پر کڑی نظر رکھنے کو کہا اور عالمی قوانین اور سمجھوتوں کے پیش نظر ایسے فضائی اور بحری جارحانہ اقدامات سے پرہیز کرنے کی صلاح دی۔ قابل ذکر ہے کہ امریکی وزارت جنگ نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ منگل کے روز چینی جیٹ طیارے نے بحیرہ جنوبی چین کی فضا میں پرواز کرنے والے امریکی جاسوس طیارے کے ٹھیک سامنے اڑ کر اس طیارے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا۔ بیجنگ اس سے پہلے بھی امریکی بحریہ اور فضائیہ کے جاسوسی اقدامات پر خبردار کر چکا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی ایوان نمائندگان نے حکومت امریکہ کے قرضوں کی شرح میں اضافے کے پیکج کی منظوری دے دی۔ امریکی ایوان نمائندگان کے 261 ارکان نے حکومت امریکہ کے قرضوں کی سطح میں اضافے کے پیکج کو منظوری دے دی۔ امریکی کانگریس میں حکومت امریکہ کے قرضوں کی سطح میں اضافے کے پیکج کی ایسی حالت میں منظوری دی گئی ہے کہ حکومت امریکہ پر اس وقت بھی 31.4 ٹریلین ڈالر کا قرضہ ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے ایران یوکرین تعلقات کے تناظر میں ہمارا سیاسی تبصرہ۔ پیر کے روز یوکرین کی پارلیمنٹ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف 50 سال کی مدت کے لیے اقتصادی پابندیوں اور دیگر پابندیوں کی منظوری دی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر یلنسکی، جو طویل عرصے سے ایران پر روس کو ہتھیار فراہم کرنے کا الزام لگاتے چلے آ رہے ہیں، خاص طور پر یوکرائنی جنگ میں استعمال ہونے والے ڈرونز کو ایران کے ڈرونز قرار دے رہے ہیں۔ ایران پر پابندیوں میں یہ موضوع پیش رہا اور اسی کو بہانہ بنا کر انہوں نے ایران پر 50 سال کی پابندی کی تجویز پیش کی۔ ان منظور شدہ پابندیوں کے نتیجے میں ایرانی شہریوں کے لیے لین دین اور دوہرے استعمال کے سامان کی امپورٹ ایکسپورٹ پر پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایرانی شہریوں کو یوکرین سے اپنا سرمایہ نکالنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ان پابندیوں کی وجہ سے ایران یوکرین کی سرزمین اور اس ملک کی فضائی حدود سے استفادہ نہیں کر پائے گا اور ایرانی سامان کی آمد و رفت روک دی جائے گی۔ ایران اور اس کے شہریوں کے خلاف تجارتی، مالی اور تکنیکی پابندیاں بھی عائد شدہ پابندیوں میں شامل ہیں۔ یوکرین کی پارلیمنٹ کی یہ معاندانہ کاروائی زیلنسکی کے حالیہ الزامات کے روشنی میں کی گئی ہے۔ چند روز قبل زیلنسکی نے بے بنیاد دعوے کیے اور ایرانی عوام کو مخاطب ہو کہا کہ وہ روس کو ڈرون نہ بھیجیں۔ ایک جدید پروپیگنڈا شو میں یوکرین کے صدر نے ایرانی عوام کو روس کا ساتھ چھوڑنے کی دعوت دی اور تاریخ کے نام نہاد تاریخ کے رستے پر چلنے سے روکنے کی بات کی۔ زیلنسکی کے جدید منصوبے پر اسلامی جمہوریہ ایران کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ یوکرین کی پارلیمنٹ میں ایران کے خلاف 50 سالہ پابندیاں ایران کے خلاف یوکرین کے معاندانہ دعووں کا تسلسل ہے۔ اس سارے عمل کے پیچھے امریکہ اور کچھ یورپی ممالک ہیں جو ایران کے خلاف واضح ایجنڈا رکھتے ہیں۔ یوکرین اور اس کے اتحادیوں کا دعویٰ ہے کہ ایران نے یوکرین پر ماسکو کے حملے کے آغاز کے بعد گزشتہ سال سے اب تک سینکڑوں ڈرون سمیت جنگی ہتھیار روس کو بھیجے ہیں، حالانکہ ماسکو اور تہران نے ہمیشہ ایسے دعووں کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ آیا روس ایرانی ڈرون استعمال کرتا ہے، کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا، ماسکو کو ان ڈرونز کے استعمال کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یوکرین کے ساتھ جنگ میں روسی ناموں کے ساتھ روسی ساز و سامان استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے یوکرین میں جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک اختلافات کو دور کرنے کے لیے سیاسی حل تلاش کرنے اور اس سلسلے میں روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بلا شبہ تہران نے اس میدان میں عملی اقدامات بھی انجام دیے ہیں، لیکن یوکرینی حکام اور مغربی ممالک بالخصوص امریکہ بارہا یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ روس نے یوکرین پر حملے کے لیے جو ڈرون استعمال کیے ہیں وہ ایران کے بنائے ہوئے ہیں۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ میں ایرانی ڈرون استعمال کرنے کا دعویٰ مغرب کے لیے ایران کے خلاف جدید پابندیوں کی منظوری کا ایک بہانہ بن چکا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا سیاسی تبصرہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب آپ سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکا۔
سامع نبی، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور آپ پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام بزم دوستاں۔ سامع، بزم دوستاں کے بعد نشر کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آپ سن سکیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بزمِ دوستاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کی خدمت میں پروگرام بزمِ دوستاں لے کر حاضر خدمت ہے میں ناہید انوری
اور حسین تقوی،
ہمارا سلام قبول کیجئے۔ جی ہاں سامعین، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ بیٹھ کر ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح ہم بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری دعا و تمنا یہی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہرحال باجی، ایک چیز اور بھی قابل ذکر ہے کہ ترقی و پیش رفت جو ہے وہ اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب جو ہے وہ معاشرے کے اندر شعور جو ہے وہ
پیدا ہوگا
اور جی علم کے اعتبار سے معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھے گا،
علم میں اضافہ بہت ہی بالکل ایسا ہی ہے یہاں پر۔
کیونکہ پچھلے پروگرام میں جناب ڈاکٹر مختار علی جعفری صاحب کا خط شامل کیا گیا تھا، اور آخر میں ہم نے بڑی جلدی جلدی ان کے خط کو
ٹائم ختم ہو رہا تھا
تو میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں، ابتدائی پروگرام میں، اور مجھے یقین ہے کہ جناب ڈاکٹر مختار علی جعفری صاحب یہ پروگرام بھی سن رہے ہوں گے، تو شعور اور آگہی اور علم کے لیے ضروری ہے کہ جو دونوں صنف ہیں، یعنی کہ مرد اور خواتین دونوں، یعنی کہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں، ان کے اندر جو ہے وہ شعور پیدا ہو، اور اس کے لیے علم کا حصول جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ لہذا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ معاشرے کے ایک حصے کو جو ہے وہ تعلیم اور علم کے زیور سے جو ہے وہ محروم رکھیں، اور ایک حصے کو جو ہے وہ ہم اجازت دیں، آراستہ کر دیں۔ لہذا ضروری ہے کہ جہاں لڑکوں کی تعلیم ضروری ہے، وہاں لڑکیوں کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اور جو ممالک، مثلاً میں یہ نہیں کہتا کہ افغانستان کے جو قوانین اور ان کے جو وہاں پر آئین ہے اس کی خلاف ورزی ہو، لیکن ایسی گنجائش پیدا کی جائے، وہ مواقع پیدا کیے جائیں کہ جہاں پر مثلاً لڑکیاں اپنی تعلیم حاصل کریں اور مختلف میدانوں کے اندر آگے آئیں اور علم کے جوہر دکھائیں، اور اسلامی جمہوریہ ایران ایک اچھی مثال ہے کہ جہاں پر خواتین جو ہیں وہ علمی میدان میں بھی جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ جو ہے وہ اپنی سرگرمیاں انجام دیتی ہیں، اور یہ آئیڈیل نمونہ پوری دنیا میں بھی، جہاں پر بھی لوگ اسلامی احکام کے مطابق جو ہے وہ معاشرے کو چلانا چاہتے ہیں، تو یہ آئیڈیل نمونہ موجود ہے۔ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ ایک ایسے خوشگوار ماحول کی طرف جا سکتے ہیں کہ جہاں پر امنی امن ہو اور علم کی شعائیں جو ہیں وہ بکھریں۔ اب زیادہ آپ ہاتھ نہیں ہلائیں کہ میں اپنی گفتگو کو
نہیں، میں بھی یہاں بس یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ خواتین کا، جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا یہاں پر کہ وہ بھی پڑھی لکھی ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب یہی ہے کیونکہ ایک لڑکی جب علم حاصل کرتی ہے تو وہ کل اپنے معاشرے میں ایک ماں بنتی ہے، وہی ماں جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، تو یہاں ماؤں کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے،
اہمیت کا حامل ہے۔ بالکل ایسا ہی،
تو اسی لیے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ واقعی میں بہت اہم موضوع، اس کی طرف توجہ دینی
چاہیے۔
چلیں پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہاں پر یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر بدین سے علی مہداد چنا صاحب نے، اور لکھتے ہیں کہ گزشتہ ایک مہینے سے ہمارے شہر میں ریڈیو تہران کی نشریات صاف سنائی دے رہی ہے۔
الحمدللہ،
اس سے پہلے آواز میں کافی شور ہوا کرتا تھا، لیکن قابل سماعت ہوا کرتی تھی۔ سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں۔ رات کی نشریات میں شامل پروگرام اسلام ٹائم اور اسلام پلس، جو کہ سحر اردو کی پیشکش ہے، مجھے بہت پسند ہیں۔ خبریں، تبصرے اور حالات حاضرہ کے پروگرام بھی معیاری ہیں۔ مجموعی طور پر میں ریڈیو تہران کی نشریات کو دل سے پسند کرتا ہوں اور سنتا بھی ہوں۔ آگے شرکنہ نے لکھا ہے کہ خط لکھنے کی عادت نہیں، اس لیے عرض ہے کہ جلدی خط لکھنے پر اصرار نہیں کیجیے گا۔ سن لیا آپ نے حسین بھائی؟ آگے شرکن نے لکھا ہے کہ ویسے خط لکھنے کا ایک زمانے میں بہت شوق تھا، جب رابطوں کا واحد ذریعہ صرف خط، ٹیلی گرام یا فون ہوا کرتا تھا۔ آپ لوگوں کے بے حد اصرار پر خط تحریر کر رہا ہوں، امید ہے بزم دوستہ کی زینت بنائیں گے۔
جی جناب، علی مقداد چنا صاحب بدین سندھ پاکستان سے یہ آپ نے پیارا، خوبصورت اور مختصر خط ہمارے لیے ارسال کیا۔ بہرحال ہماری یہ جو ہے وہ درخواست یا تمنا نہیں ہوتی کہ سامعین ہر روز ہمیں خط لکھیں، لیکن باجی اتنا تو ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ تو یاد رکھیں،
کیوں نہیں۔
تو بہرحال ہماری خواہش ہے کہ ایک مہینے میں ایک مرتبہ، اگر ایک مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو دو مہینے میں، لیکن تین مہینے میں حتماً ایک مرتبہ ضرور
لینا چاہیے تاکہ ان کے خطوط جو ہیں ہمارے بزم میں جو ہے چار چاند لگائیں، بالکل ایسا ہی پروگرام کو زینت بخشیں،
بالکل ایسا ہی ہے، اور لکھنے لکھانے کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے اور لکھنے کی عادت جو ہے وہ زائل نہ ہو۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں خط لکھا، اور جن پروگراموں کو آپ نے پسند کیا وہ سحر اردو ٹی وی سے جو ہے وہ نشر ہو چکے ہیں، ان کو آڈیو کی شکل میں رات کی نشریات میں شامل کیا جاتا ہے۔ باجی سامعین ان پروگراموں کو بھی پسند کرتے ہیں، اور خاص طور پر سحر ٹی وی کے بہت سارے پروگرام ہیں کہ جو سائٹ پر دیکھے جاتے ہیں،
جی ہاں،
اور سامعین ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کا اظہار اپنے خط میں بھی کرتے ہیں، کیونکہ جو ہماری سائٹ ہے وہ مشترکہ ہے ریڈیو کی اور ٹی وی کی، اور جو ریڈیو کی سائٹ سے رجوع کرتا ہے تو حتمی طور پر اسے ٹی وی کی سائٹ سے گزر کر ریڈیو
کی طرف پہنچنا پڑتا ہے، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظریں جو ہیں دونوں سائٹوں پر پڑتی ہیں۔
جی بالکل ایسی ہے، کیونکہ
اسے کہتے ہیں ایک تیر دو شکار،
اور اردو ڈاٹ سحر ٹی وی ڈاٹ آئی۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور امید ہے کہ ہمارے سامعین جو ہے ہماری سائٹ سے بھی استفادہ کریں گے۔ ریڈیو کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ بھائی چنا صاحب جو ہیں وہ وقت نکال کر مہینے دو مہینے میں ہمیں خط ضرور لکھیں گے، اور پروگراموں کے حوالے سے بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا۔
جی ہاں، پروگرام بزم دوستا کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ سامعین ہمارا ساتھ دیجیے، اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد سے صلاح الدین زوخ صاحب نے۔ لکھتے ہیں کہ میں ریڈیو تہران کی نشریات موبائل ایپ کے ذریعے سنتا ہوں۔ ریڈیو تہران کی خبریں، تبصرے دیگر نشریاتی اداروں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ریڈیو تہران کی خبریں سن کر علاقائی حالات سے آگاہی ملتی ہے۔ سحر اردو کی ویب سائٹ بھی زبردست ہے، وہاں سے ٹی وی اور ریڈیو کے پروگرام اپلوڈ کر کے سنتا اور دیکھتا رہتا ہوں۔ میرے گزشتہ خط کو آپ نے بزم دوستاں میں شامل کر کے میری حوصلہ افزائی فرمائی، خط لکھنے کے حوالے سے میرا حوصلہ بڑھا، اور ایک خط روانہ کیا جا رہا ہے۔ صلاح الدین زوخ صاحب مزید لکھتے ہیں کہ میرا ریڈیو تہران سے پرانا تعلق ہے، اور میں ریڈیو تہران کا بہت پرانا سامع ہوں اور ریڈیو سننے کا شوقین بھی ہوں۔ ہمارے شہر میں بھی ریڈیو تہران کے بہت سے سامع ہیں جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، لیکن خط لکھنے کی بات کرو تو کوئی خاص جواب نہیں دیتے۔ ویسے میں کوشش میں ہوں کہ ان کے ٹیلی فون نمبر لے لوں تاکہ آپ ان سے خود رابطہ قائم کر لیں۔
جی جناب صلاح الدین زوخ صاحب، گجرات ہندوستان سے آپ نے یہ پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور آپ کا گزشتہ خط بھی ہمیں موصول ہوا، اور آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہماری نشریات سنتے ہیں، اس پر بھی آپ نے اپنے گزشتہ خط میں اظہار خیال کیا تھا، اور ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا تعلق ہمارا پرانا ہے، اور جتنی محبت سے آپ ریڈیو تہران کو یاد کرتے ہیں یہ قابل دید اور قابل رشک ہے، اور دیگر سامعین کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ بہرحال خط لکھنے کا اصرار بھی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ریڈیو کا جو تعلق ہے وہ ہمیشہ سے باجی ایک قدیم، مثلاً شاید اس کو دو تین چار دہائیوں قبل بھی اگر لے کر جائیں تو زیادہ تر تعلق لوگوں کا خط کے ذریعے سے ہی ہوا کرتا تھا، اور ڈاک ہی وہ واحد ذریعہ تھا کہ جس کے ذریعے سے ایک دوسرے سے جو ہے وہ رابطے اور ان سے آگہی جو ہے وہ حاصل ہوتی تھی۔
ڈاک تھا، ٹیلی گرام تھا، یہی ساری چیزیں پہلے تھی۔
جی ہاں بالکل،
جب سے اب یہ انٹرنیٹ وغیرہ، موبائل ایپس وغیرہ جو ڈفرینٹ سب چیزیں آ گئی ہیں، تو اب یہ کہ ڈاک کا سلسلہ جو ہے وہ اتنا سا ختم ہو گیا ہے، ابھی ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہے لیکن کم رنگ ہو گیا۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہمارا جو اس طرح، لیکن اب اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ انداز بھی بدل گیا ہے۔ اب ہمارے جو اکثر خطوط جو مل جاتے ہیں وہ یا تو ای میل سے آتے ہیں یا یہ کہ واٹس اپ کے ذریعے سے ملتے ہیں، اور بہت سے ہمارے سامنے تحریر ہاتھ سے لکھ کے فوٹو کھینچ کے بھیج دیتے ہیں کہ جا کے جلدی سے جو ہے نا وہ مل جائے. اور ہم اس پر سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی وہ ریڈیو تہران کے لیے خط و کتابت کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے. ہمیں سامعین کے خطوط کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے, بلکہ تحریر کا انتظار رہتا ہے, پیغامات کا انتظار رہتا ہے. اور جن سامعین کے خط فوری طور پر پروگرام میں شامل نہیں کیے جاتے تو اس کی ایک بڑی وجہ بازی یہی ہے کہ چونکہ بہرحال ایک ترتیب سے آ رہے ہوتے ہیں تو اس ترتیب کا جو ہے وہ لحاظ رکھنا چاہیے. لیکن اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سے خط ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں مثلاً جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان کے حوالے سے, عید کے حوالے سے, تو ان کو پہلے لے کے آنا پڑتا ہے تاکہ ان کی ڈیٹ ایکسپائر
نہ ہو جائے.
لیکن پھر بھی ابھی تک جو ہے وہ رمضان کے خطوط جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے جو ہے نا وہ ذکر کیا تھا جناب,
میں نے کہا نہ کریں ابھی اور بھی آپ کے پاس بہت سے خطوط ہیں جو کہ رمضان اور عید کے مناسبت سے وہاں رکھے ہیں.
نہیں انشاءاللہ
نوروز کے بارے میں
وہ بڑی اب بڑی عید آ رہی ہے, اب اس کے خطوط جو ہے نا شروع ہو جائیں گے.
بالکل تو اپنی جگہ ہی ہے.
صلاح الدین ذوق صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا.
جی ہاں, بس میں دوستوں کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ باہر سے اشارے بھی ہو رہے ہیں, زیادہ وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے, تو میں جلدی جلدی سے خط پڑھوں کہ پھر حسین بھائی اس پیارے سے خط کا جواب بھی دے پائیں. یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کی سرگودا سے ملک تنویر احمد صاحب نے, اور لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں. برسوں سے ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں. ریڈیو تہران کی نشریات میرے روٹین کا حصہ ہیں. ہمیں ریڈیو تہران کی نشریات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. صبح کی نشریات تو ہمارے لیے بہت مفید واقع ہوتی ہیں. خبروں سے لے کر قرآنی و اخلاقی و سماجی موضوعات پر نشر ہونے والے پروگراموں سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. پروگرام بزم دوستہ میں سامعین دوستہ کے خطوط سن کر بہت اچھا لگتا ہے. لسنرز کلب کی سرگرمیاں قابل تعریف ہیں. بزم دوستہ میں آپ خطوط کا جواب نہایت محبت سے دیتے ہیں. سامع دوستوں کی طرف سے انعامی مقابلے اور ڈاکی ترسیل کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے. میں بھی اس حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کے لیے محدود ہو تو اس کا اعلان جلد کر دیں, کیونکہ سامعین سے رابطے کے لیے انعامی مقابلوں کا انعقاد بہت مفید ہوتا ہے. ہمیں بھی انتظار ہے. ریڈیو سے محبت رکھنے والے تمام دوستوں کے ساتھ میری نیک خواہشات ہیں. سب کو میری طرف سے محبتوں اور خلوص بھرا سلام انہوں نے بھی بھیجوایا ہے.
جی جناب, ملک تنویر احمد صاحب سرگودا پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا. اور باجی یہ بھائی ملک تنویر صاحب بھی ان سامعین میں شامل ہیں کہ جو پابندی کے ساتھ ریڈیو کو خط لکھتے ہیں اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام کے حوالے سے بھی گفتگو کریں. تو ایسے سامعین جو ہیں وہ واقعاً لائق تحسین ہیں اور جن کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے پروگراموں کو سن کر ان کے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں اور مختلف پروگراموں کے اندر جو ہے جو مطالب بیان کیے جاتے ہیں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں. پروگرام بزم دوستاں کے حوالے سے بھی انہوں نے باجی لکھا کہ نہایت ہی محبت سے جو ہے وہ جواب دیا جاتا ہے, تو ہم اس کا اظہار اکثر پروگراموں میں کرتے رہتے ہیں کہ محبت کا جواب جو ہے وہ
محبت سے ہی دیا جاتا ہے.
اور جتنی جو ہے وہ انسان ایک دوسرے کی قدر کرے گا, ایک دوسرے کا احترام کرے گا, ایک دوسرے کے ساتھ نرم لہجے سے پیش آئے گا, وہ یقینی طور پر جو ہے وہ کامیاب انسان تصور کیا جاتا ہے. بہرحال ایک اور چیز باجی اس نقطے میں اخلاقی میرے ذہن میں آئی ہے, وہ یہ ہے معاف کرنا.
جی, یہ انسان جو ہے درگزر کرنا,
معاف کرنا, اور یہ چیز بھی انسان کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ رکھنی چاہیے. اگر کسی سے کوئی ہلکی پھلکی سی جو ہے وہ مثلا نوک جھونک ہو گئی ہے تو اس کو درگزر کرے, معاف کرے.
صحیح.
اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.
کینہ پروری اچھی چیز
نہیں ہے. بہرحال ہماری جو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم پروگراموں میں سامعین کو محبت بھرے جواب دیں اور محبت کا جواب محبت سے دیں. آپ نے جس محبت سے ہمیں خط لکھا ہم اسی محبت سے جواب دے رہے ہیں. ڈاک کی ترسیل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں نئے ہجری شمسی سال کی مناسبت سے سامعین کو کارڈ روانہ کیا تھا. جی ہاں, وہ سامعین کو ملا, سامعین بہت خوش ہوئے. انعامی مقابلہ بھی پچھلے سال جو ہے وہ ہوا تھا, اور اس سال بھی انشاءاللہ کوشش ہے کہ انعامی مقابلے کے لیے جلد از جلد جو ہے وہ زمینہ ہموار کیا جائے اور انعامی مقابلے کا اعلان کیا جائے. سامعین انتظار کریں, انشاءاللہ جلد اعلان کر دیا جائے گا. پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انولی آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا حافظ. یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 12 خرداد, 13 ذی القعدہ اور 2 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. 13 ذی القعدہ سن 508 ہجری قمری کو مشہور فقیہ اور وائز ابن جوزی بغداد میں پیدا ہوئے. انہوں نے بچپن سے ہی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی اور اپنے زمانے کے مشہور علماء سے علم حاصل کیا. حدیث اور روایت کا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مختلف ملکوں کا سفر کیا. ابن جوزی نے بہت سی کتابیں تحریر کی ہیں, جن میں 5 جلدوں پر مشتمل ایزاء القوانین, نیز المنتظم اور موائز الملوک خاص طور سے قابل ذکر ہے. ابن جوزی کا 597 ہجری قمری میں انتقال ہوا. تیرہ ذی القعدہ سن 583 ہجری قمری کو مشہور ایرانی شاعر انوری ابی وردی کا انتقال ہوا. انہوں نے کئی برس ادب, فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی. شاعروں نے انوری کو قصیدے کا استاد مانا ہے اور ان کی خطیبانہ روش کو سراہا ہے. ان کا دیوان بھی موجود ہے جو کئی بار شائع ہو چکا ہے. دو جون سن 1882 عیسوی کو اٹلی کے وطن پرست لیڈر اور معروف سیاستداں جنرل جوزف گیری بلڈی کا 75 سال کی عمر میں انتقال ہوا. وہ جوانی میں مختلف کاموں میں مشغول رہنے کے بعد ایک پیشاور سپاہی کی حیثیت سے فوج میں شامل ہو گئے. بعد ازاں وہ اٹلی کے حریت پسندوں کے لیڈر بن کر سامنے آئے. جنرل جوزف گیری بلڈی نے متحدہ اٹلی کے قیام کے لیے بے پناہ کوششیں کیں, اور اس بنا پر اٹلی کی تاریخ میں انہیں قومی ہیرو کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے. دو جون سن 1942 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران شمالی افریقہ میں تعینات برطانوی افواج کے خلاف جرمنی کے فیلڈ مارشل ایرون رومن نے ڈیزیرٹ فوکس کے نام سے مشہور فوجی آپریشن کا آغاز کیا. جرمن فوج نے اس آپریشن میں نہ صرف یہ کہ لیبیا پر دوبارہ قبضہ کر لیا, بلکہ وہ شمالی مصر میں العلمین اور مشہور ساحلی شہر اسکندریہ تک پہنچ گئیں. کہتے ہیں کہ اگر جرمن فوج کی پیش قدمی کو نہ روکا جاتا تو نہر سوئز بھی اتحادیوں کے ہاتھ سے نکل جاتی، مگر نومبر 1942 عیسوی میں برطانیہ نے جوابی حملہ کر کے جرمن فوج کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ سامعین، تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ دو جون سن 1986 عیسوی کو پاکستان میں فیصل مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس مسجد کی تعمیر میں تقریباً 20 برس کا عرصہ لگا۔ اس کا ڈیزائن ترکی کے معروف انجینئر ویدت دلورکے نے تیار کیا اور مشہور زمانہ پاکستانی خطاط صادقین نے دیواروں پر پچی کاری کے ذریعے قرآنی آیات تحریر کی ہیں جو فن خطاطی کا عظیم شاہکار ہیں۔ پچی کاری مغربی دیواروں سے شروع ہوتی ہیں جہاں خط کوفی میں کلمہ لکھا گیا ہے۔ مسجد کا فن تعمیر عرصے دراز سے ہونے والے جنوبی ایشیائی مسلم فن تعمیر سے متعلق ہے اور کئی انداز میں روایتی عربی، ترکی اور ہندوستانی طرز تعمیر کا امتزاج ظاہر کرتا ہے۔ یہ مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مرغلا پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ ابتدائی منصوبے کے مطابق یہاں صرف مسجد ہی تعمیر ہونا تھی، مگر بعد میں آل سعود کے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے مقصد سے یہاں اسلامک ریسرچ سینٹر، آڈیٹوریم، لائبریری، پرنٹنگ پریس اور اسلامی یونیورسٹی کا بھی اضافہ کر دیا گیا۔ فیصل مسجد کے مرکزی ہال کا رقبہ 51,984 مربع فٹ ہے۔ مرکزی ہال کے چاروں طرف چار مینار ہیں جن میں سے ہر ایک کی بلندی 286 فٹ ہے اور 190 فٹ کی بلندی پر ایک نظارہ گاہ بنائی گئی ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال ایک خیمے کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ بیرونی احاطے کو شامل کر کے اس میں بیک وقت 300,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ بارہ خرداد سن 1349 ہجری شمسی کو مشہور عالم دین اور دانشور شیخ عبدالحسین نجفی تبریزی المعروف علامہ امینی نے وفات پائی۔ وہ ایران کے شہر تبریز کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے اور ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف اشرف تشریف لے گئے۔ علامہ امینی اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے سبب بہت جلد فقہ میں اجتہاد کے درجے پر فائز ہوئے اور محدث اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف ملکوں کا دورہ کیا۔ علامہ امینی کی کتاب شہداء الفضیلہ منظر عام پر آئی تو علماء سے داد تحسین حاصل کی، مگر علامہ امینی کو عالمی شہرت ان کی کتاب الغدیر فی کتاب السنہ سے ملی۔ علامہ امینی کی دیگر اہم تالیفات میں سمرات الاسفار اور ریاض الانس کا نام لیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
Thank you.